قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
گزشتہ روز ہم نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 16 تک تلاوت اور ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ تو تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، 27 جز قرآن کریم کا، سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار۔ یہ دونوں، دو مشرق اور دو مغرب سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ چاروں جو سمتیں، لیکن اس آیت کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر روز سورج جہاں سے ہمیں طلوع کرتا دکھائی دیتا ہے، زمین کے ساتھ اس کا جو اینگل ہوتا ہے، اگلے روز وہ جگہ نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ سے دن چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک روز ایسا آتا ہے کہ رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑے دن کا جو طلوع کی جگہ ہے اور سب سے چھوٹے دن کی طلوع کی جگہ، اس طلوع کو مشرق کہتے ہیں۔ تو یہ دو، اور ان کے درمیان ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ چونکہ دو انتہائی نکات ہیں، سب سے بڑے دن کا طلوع آفتاب وہ مشرق، اور سب سے چھوٹے دن کا طلوع آفتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے دن کا غروب اور سب سے چھوٹے دن کا غروب۔ تو یہ دو مشرق اور یہ دو مغرب مراد ہیں، یعنی جہاں جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے اس جگہ کا پروردگار۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ توجہ فرمائیں، اس میں اللہ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا، جس میں انسان کی خلقت بھی ہے، جنوں کی خلقت بھی ہے، اور پھلوں وغیرہ کا ذکر بھی کیا، اور ان تمام نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ انسان کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان اور جن دو گروہ جو ہیں، کہ تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد جب عذاب کا تذکرہ کیا جہنم کے، تب بھی بار بار فرمایا تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں پر نعمت سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر نعمت سے یہ مراد ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے، اور تمہاری اتنی نافرمانیوں کے بدلے میں تمہیں مہلت دیے جا رہا ہوں، یہ نعمت ہے، اور تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ، یہ ہونے والا ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہاری ابھی گرفت نہیں کر رہا، اتنی مہلت، اتنا واضح بیان، اتنا خبردار کرنا، تم کس طرح جھٹلا سکتے ہو میری ان باتوں کا، تم انکار، ان نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مہلت بھی نعمت ہے، یہ خبردار کرنا بھی نعمت ہے، یہ بیان کرنا بھی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا، تو وہ تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، یلتقیان، یہ ملاقات سے آپس میں مل جاتے ہیں، ان تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی ایک اپنی حد کراس کر کے ادھر نہیں جاتا اور دوسرا اپنی حد کراس کر کے ادھر نہیں جاتا۔ اور ان دونوں کا فرق مثلا دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو ڈنمارک کے اوپر دو سمندر، ایک کو شاید بالٹک سی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نارتھ سی کہا جاتا ہے، ان دونوں کا رنگ بھی مختلف ہے، اور یہ نظارہ قابل دید ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا پر بھی یہ ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ دو جو پانی آپس میں ملتے نظر آتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے لیکن اس کا رنگ ادھر نہیں جاتا اور اس کا رنگ ادھر نہیں جاتا، اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ورنہ پانی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کوئی رکاوٹ کی جگہ بیچ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں کیا مراد ہے، سورۃ الفرقان جو گزر چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ البتہ ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے چیزیں یاد نہیں رہتی، جو بار بار پڑھے ان کو پھر ساری باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو، مرجا مرج کرنا، ٹھیک ہے، ویسے انگلش میں بھی مرج ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں مرج کرنا یعنی ملا دینا، ٹھیک ہے، سورہ رحمان میں یہ مرج البحرین یلتقیان، اور یہاں بھی وہی ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ والا جو ہے یہ بڑا اس کا پانی میٹھا ہے خوشگوار ہے پینے والا، اور دوسرا نمکین ہے کھارا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ قرار دے دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، احادیث اس قسم کی ہمارے پاس موجود ہیں کہ مثلاً ایک سمندر سے مراد امیر المومنین ہیں اور دوسرے سمندر سے مراد جناب سیدہ ہیں، اور پھر ان کے ان دو سمندروں کے ملاپ سے لؤلؤ اور مرجان سے مراد حسنین شریفین امامین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو اس قسم کی جو روایات ہیں یہ بطون باطن قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہے، ورنہ ظاہری معنی اور مراد وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں، انشاءاللہ کبھی جب موقع ملا اور ماحول ہوا اور اس کے طلبگار ہو گئے تو پھر یہ باتیں کہ یہ بطون قرآن سے کیا مراد ہے، ظاہر قرآن سے کیا مراد ہے، نص سے قرآن سے کیا مراد ہے، محکم کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے، ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، یہ خود تفسیر علوم قرآن کے نام سے ایک باقاعدہ علم ہے کہ جس میں یہ سارے کے سارے موضوعات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے اہل بیت اطہار کی رہنمائی کی روشنی میں بیان فرمائے۔ لیکن ابھی چونکہ ہم یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے، بہت زیادہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، بس تم دونوں اپنے رب کی، تم دونوں یعنی اے جن و انس، جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ موتی تو آپ کو معلوم ہے، لؤلؤ ایک خاص قسم کا موتی ہوتا ہے، یہ جو مرجان ہے یہ سمندر کے اندر ہی ایک قسم کا پودا ہوتا ہے، لیکن یہ عام پودوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ حرکت کر سکتا ہے، اس کو مرجان کہا جاتا ہے، ان کے اندر سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز یعنی کشتیاں اسی کے ہیں، اسی کے یعنی اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے ان کا بھی، اور لہذا وہ اصل مالک اگر چاہے تو پھر غرق کر دیتا ہے جسے غرق کرنا چاہے، اور تب مالک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا میرا نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا اس طرح ہوتا تو پھر کبھی بھی غرق نہ ہونے دیتا۔ اسی طرح انسان اپنی چیزوں کا صحیح مالک نہیں ہے، صحیح مالک اللہ ہے، ورنہ صحیح مالک ہوتا تو کبھی بھی انسان کا یہ ہاتھ اس کی بات ماننے سے انکار نہ کرتا، کان انکار نہ کرتا، لیکن بہت سارے انسان ہیں جن کے چہرے پر آنکھ ہے اور ان کے اندر خواہش بھی ہے دیکھنے کی، لیکن وہ آنکھ ان کو دکھاتی نہیں ہے، اندھے۔ بہت ساروں کے کان لگے ہوئے ہیں اور وہ کان میں جب ڈیفیکٹ کوئی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ سننے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ اس کا بتانا ہے کہ تم کس طرح سے میرے محتاج ہو۔ روئے زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی میں اشارہ کر دوں کہ ان خطباء کی جہالت کی طرف اور ضروری ہے، وہ جس صاحب نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ تم بتاؤ وجہ اللہ کون ہے، سب نے کہا علی ہے، یہ وجہ ربک سے نکال لیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہوتا، اس لیے تمام شیعہ سنی ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی، باقی سب فانی ہے، باقی سب پر فنا ہے سوائے اللہ کے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وجود بھی اللہ کے اذن سے جب چاہے انہیں فنا کر دے، صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جو جس کو فنا نہیں ہے، وہ قرآن یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات۔ اب جو جاہل ہے، دیکھیں اب یہ وجہ ربک، یہاں پہ میں عرض کر دوں یہ متشابہات میں سے ایک ہے، وجہ ربک سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے اشارہ کر دیا سورہ آل عمران میں آیات محکم اور متشابہ کا ذکر فرما کے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے متشابہ کیا ہوتی ہے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ فتنہ، ایک مثال آپ کو بڑی واضح اور روشن میں دے دوں کہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے وجہ اللہ کون، پبلک کہتی ہے مولا علی، ید اللہ کون، مولا علی، اذن اللہ کون، مولا علی، لسان اللہ کون، مولا علی۔ تو جب ٹکڑوں میں علی کو رب مان لیا ہے تو پھر پورا علی کو رب کیوں نہیں مانتا، اور وہ احمقوں کی طرح اٹھ کے نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، دین سے خارج ہونے کی خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا متشابہات میں سے غلط معنی نکال کے فتنہ کرنے کے لیے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ لہذا آپ کوئی ترجمہ جا کے اٹھائیں، کیا ترجمہ ہوگا وہاں پر، شیعہ سنی، تیرے رب کی ذات ہے ذوالجلال والاکرام کہ جو ہمیشہ باقی، باقی کل من علیہا، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ ذات کے جو اس روئے زمین پر ہے فنا ہونے والا، جو بھی مخلوق ہے فنا ہونے والی ہے، جس پر فنا نہیں وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، باقی سب مخلوقات اس کے اذن سے ہیں، جسے چاہے بنائے، جسے چاہے فنا کر دے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اللہ کی بات آئے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ، اہل بیت اطہار، ان سے زیادہ فضیلت ہم کسی کو نہیں دیتے، لیکن جو رسول اللہ کو یا اہل بیت کو اس طرح سے فضائل بیان کرے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقامات کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دے، وہ مریض ہے، وہ مریض ہے، اسی مرض کا شکار ہے جس مرض کا شکار حضرت عیسیٰ کی قوم ہوئی تھی، اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر چھوڑا، اور اللہ کہہ کر چھوڑا، کہتے تھے تین ہیں، تینوں اللہ ہیں، تسلیس۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین ہیں، یہاں پہ خطیب صاحب آ رہے ہیں، کبھی ہم اللہ بن جاتے ہیں، کبھی اللہ ہم بن جاتا ہے، پھر بھی ہم ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ میں تھوڑا سا اس لیے ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ یہ باؤنڈری لائن ہے اسلام کی، توحید سے اسلام شروع ہوتا ہے اور شرک پہ آؤٹ، بندہ باہر نکل جاتا ہے، اور قرآن نے جتنی بڑی دھمکیاں شرک پہ دی ہیں فرمایا باقی میں معاف کر سکتا ہوں اپنے قوانین کے مطابق، مشرک آؤ گے میرے پاس تو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ابھی یہ کتنی جگہ پہ ہے، مثلا نحنو خلقناکم، توجہ فرمائے، ہم نے تمہیں خلق کیا، وہ مریض آتا ہے ممبر پر، اور دین فروش پیسے کھانے والا، وہ آتا ہے ممبر پر اور آگے کہتا ہے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے خلق کیا، تو اس میں اہل بیت اطہار شامل ہے، یعنی شریک ہے اللہ کے، کتنا واضح ہے، یعنی اللہ بھی خلق کر رہا ہے اس کے ساتھ اہل بیت بھی شریک ہے خلق کرنے میں، عقل کہاں ہے بھائی؟ جبکہ دوسری آیت میں واضح طور پہ فرماتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، چیزوں کو خلق کرنے میں، کائنات کو خلق کرنے میں، اس کائنات کو سنبھالنے میں، اس کو چلانے میں اسے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ آیت قرآن کی گزر چکی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہے جس نے تھام رکھا ہے، یہ میں ہاتھ یوں کر رہا ہوں، مراد اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، تھام رکھا ہے یعنی روک رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ زائل نہیں ہوتے، یہ تباہ و برباد نہیں ہوتے، خدا نے ان کو اس شکل میں باقی رکھا ہوا۔ ولا انزالتا، اور اگر یعنی اللہ چھوڑ دے اور یہ زائل ہونے لگے، ختم ہونے لگے، ان امسکہما من احد من بعد، تو اللہ کے بعد کوئی فرد واحد، کوئی ذات واحد بھی، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ طاقت ہو کے ان کو تھام لے، اس کے باوجود بیماریاں نکالتے ہیں بیچ میں سے۔ اسی لیے ذکر خدا، جب ذکر خدا کیا جاتا ہے بہت ساروں کو ان کی آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، اللہ کے ذکر سے مزہ نہیں آتا، اللہ کے ذکر سے مزہ نہیں آتا، یہ علامت ہے، خرابی کی علامت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روح زمین پر موجود ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب، آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی تمہیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کس کس کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب اگلی آیت 29 توجہ فرمائیں، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے اور سوال کرتے، ایک وہ ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا، باقی ہر ذات، رسول اللہ، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، سب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں مخلوقات ہے، جو کوئی زمین پر، سب کے سب اس سے سوال کرتے، اس سے مانگتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نئے سے نئے کام ہیں، ہر روز نئی سے نئی مخلوقات بناتا ہے، نئے سے نئے کام کرتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کے بعد جن و انس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو مہلت دی گئی ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، ان قریب ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے متوجہ ہو جائیں گے۔ اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، سنفرغ لکم ایہا الثقلان، یہ ثقلان اور ثقلین یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ثقلین یا ثقلان کا مطلب ہوتا ہے دو بھاری چیزیں، حدیث ثقلین میں قرآن و اہل بیت دو وزن، کس اعتبار سے؟ دین میں جتنا ان کا وزن ہے کسی اور چیز کا وزن نہیں، یعنی جتنی یہ امپورٹنٹ ہیں، جتنی یہ بنیادی چیزیں ہیں، کوئی اور اس کے مقابلے میں نہیں آتی۔ یہاں پر دو بھاری جماعتوں، یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے انسانوں، اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے، بڑی چیز سمجھنے والے جنوں۔ یعنی تم اپنے آپ کو بڑا بھارا سمجھتے ہو نا، بڑی بڑی طاقت والا سمجھتے ہو، ان قریب تمہاری طرف پوری توجہ کرنے والے۔ اس توجہ سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، ایک فارمولا یاد رکھیے، جب بھی کوئی ایسا ترجمہ سنے اس کو انسانوں پر اپنی طرح تطبیق نہ کیا کرے، جس طرح ہم، مطلب کوئی میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے بلائے ادھر سے میں ادھر دیکھتا ہوں تب میری توجہ ادھر ہوتی ہے، کہ اللہ بھی کہیں اور پہلے توجہ ہے پھر کہیں اور جاتی ہے، نہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کی ہر طرف ہر وقت توجہ ہے، وہ کہیں سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ تھکتا ہے۔ کوئی اس کے علم سے چھپا ہوا کوئی چیز بھی نہیں ہے، متوجہ ہے؟ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو اصلی حساب کتاب ہے بہت جلد ہم اس کی طرف بھی آنے والے ہیں، یعنی بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمے میں آپ کو لگے کہ ایسا تو انسان کرتے ہیں، تو اللہ اس نقص سے پاک ہے، اس کو خود ہی نقص کو آپ دور کر دیا کر، ٹھیک ہے؟ وہ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں اپنی خیالات سے، اللہ اس عیبوں سے بالا تر ہے، پاک. جو بھی عیب ہے خدا کی ذات میں، خود بخود آپ فارمولہ بنا لیں، وہ منفی ہو جائے گا. اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف پوری توجہ دینے والے، یعنی تمہیں تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ. تم طاقت کے بغیر، یعنی وہ طاقت کے جو تمہیں یہاں سے نکال دے، اللہ کی سلطنت کے دائرے سے باہر نکال دے، جہاں اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے، تمہارا حساب کتاب نہ کر سکے، تم اس طاقت کے بغیر تو ایسا کر سکنے کے نہیں. اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقت اللہ کی ہے، بڑی طاقت اللہ کی ہے. اللہ کی طاقت سے باہر تم، دسترس سے باہر تم نہیں نکل سکتے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیابی نہیں پاؤ گے. یعنی خداوند عالم کے عذاب کی شکل میں جب تم پر شعلے، تمہیں شعلوں میں ڈالا جائے گا یا شعلے تم پر چھوڑے جائیں گے، تو پھر تم جتنے بھی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اس عذاب کے مقابلے میں تم کامیابی اور فلاح نہیں پا سکو گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بار بار ریپیٹیشن کیا ہے سورہ رحمان کی؟ یہ تاکید ہے ہر آیت پر، کہ یہ بیان بھی تم دونوں کے لیے خدا کی نعمت ہے. اور اس کے بعد اب قیامت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس طرح سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ کیا ہوا چمڑا ہوتا ہے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہاں بھائی، آپ بتائیں، سیدھی طرح بتا دو، تم نے چوری کی ہے یا نہیں کی، تم نے فلان گناہ کیا یا نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جیسے یہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور جے آئی ٹیز بنتی ہیں، وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنے گی، اور وہاں پہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا، اور کوئی کچھ نہیں بنے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، دنیا میں چیک کرنا پڑتا ہے نا، کسی نے بڑے کمال سے ہاتھ کی صفائی دکھائی، پتہ نہیں چلا کس نے کام کیا. آپ جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پکڑو چور کون ہے، مجرم کون ہے. اور بعض اوقات تو آج کی دنیا میں جو قتل کروانے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے افسوس کرنے آ جاتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا آپ کا. پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پوچھا نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. جب حشر ہوگا پتہ چل جائے گا صورتحال کیا ہے، تو پھر اس وقت یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو، ظاہر ہے باتیں تو سنی ہوئی تھی، قرآن کی زبان سے سنا تھا، انبیاء کی باتیں سنی تھی، کہ جب قیامت آئے گی تو یوں ہو جائے گا، خدا سب جانتا ہے. دنیا میں شک میں پڑے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب نکلیں گے تو کلیئر ہو گئی ہوگی بات کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب ان کے چہرے ہی ایسے بن جائیں گے کہ چہروں سے پتہ چل جائے گا حالت خراب ہے اس کی، اطمینان نہیں ہوگا. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور پھر پیشانیوں اور پیروں سے پکڑ کر یعنی ان کو جہنم میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے. ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں, لہذا موج کرو. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اب اس میں جب گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے تو ساتھ میں فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی ہے جس کو مجرم یعنی تم لوگ جو اللہ کے مجرم تھے, نافرمان تھے, گناہ کیا کرتے تھے, اسی کو جھٹلایا کرتے تھے, یہ وہی والی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا. وہ جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان طواف کرتے پھریں گے, یعنی گردش کرتے پھریں گے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں تک جہنم کا اور مجرموں کا تذکرہ, اس کے بعد جنت کا. اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے خوف زدہ رہا, یعنی اس کو دنیا میں اس بات کا خوف رہتا تھا کہ میں نے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا. اما من خاف مقام رب, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ خوف زدہ رہا, اس کے لیے دو باغ ہیں, جنتان, دو جنتیں. جنت بنیادی طور پر عربی زبان میں گھنے باغ کو کہا جاتا ہے, ایسا باغ کہ جو اتنا گھنا ہو کہ اس اگر اوپر سے دیکھا جائے تو نیچے سے زمین دکھائی نہ دے. اتنے گھنے درخت ہو, ایسے پھیلے ہوئے ہوں کہ اگر اوپر سے دیکھو تو نیچے سے زمین دکھائی نہ دے. اس اعتبار سے عرب اس قسم کے باغ کو کیا کہتے تھے, جنت. تو اور چونکہ یہ بہت ہی نایاب تھا اس صحرائی علاقے میں, تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو اپنا اس علاقے کا نام بتایا ان کو کہ جس میں ساری نعمتیں ہوں گی, وہ کیا بتایا, جنت. کہ جو تو بہرحال بتایا گیا کہ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے یا اس لیے کہ بہت گھنے باغات ہوں گے, اور اس لیے کیونکہ یہ جو جنت کا روٹ میننگ ہے, جو لفظ ہے جیم نون نون جس سے جن بھی بنتا ہے, جن, اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز کے جو دکھائی نہ دے. اسی لیے جب زمین دکھائی نہ دے تو اس باغ کو جنت کہتے ہیں, یعنی جس نے اپنی زمین چھپا لی ہے. لیکن وہ جو اللہ کی جنت ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام جنت اس لیے کیونکہ اس کی نعمتیں آج دنیا والوں سے چھپی ہوئی ہیں, دنیا والوں کو وہ دکھائی نہیں دیتی, خدا نے ان کو اس جہان کے لوگوں سے چھپا دیا ہے. اور جن کو بھی جن بیسیکلی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا, اس دکھائی نہ دینے کی وجہ سے. اور یہ بعض روایات میں آتا ہے, مثلا اپنا کوڑا جو ہے وہ باہر ادھر مثلا کسی جگہ, یعنی گھر کو گندا نہ رکھا کرو چونکہ کوڑے میں جن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جن سے کیا مراد ہے, ان سین چیزیں جو بیماریاں پھیلاتی ہیں. اس زمانے میں بیکٹیریا اور فلان اور وائرس اور یہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھی لوگوں کو, لیکن جن کے لفظ میں یہ سب شامل ہے. وہ چیزیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی وہ آ جاتی ہیں اور وہ تمہیں بیمار کر دیتی ہیں. یا کبھی فرمایا ناخن کاٹا کرو, یہ جو ناخن کے اندر میل ہوتا ہے اس میں ان ناخنوں کے نیچے شیاطین چھپ جاتے ہیں, اور شیاطین سے مراد بھی وہی کہ جو خرابیاں کرتے ہیں. تو یہ الفاظ اس زمانے کا جو تناظر ہے, اس زمانے کی لوگوں کی نالج, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور معجزہ یہ ہے کہ انسانی علم ترقی کرتا جائے اور انہی الفاظ کے جو اگلے معانی ہیں علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی انسان پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا اس کے لیے دو باغ ہیں, پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے, یعنی شاخیں بھی ان کے درختوں کی ایسی ہوں گی کہ جو گھنی ہوں گی. پس تم دونوں اپنے رب کے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں دو جاری چشمے ہیں, پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب یہ کیونکہ ہم نے دیکھے نہیں ہوئے, لیکن جس نے بنائے اور دیکھے ہوئے ہیں اس کا انداز بیان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ ہر ایک کے ذکر کے بعد وہ کہہ رہا ہے تم کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے. یعنی ہر ایک کے تذکرے کے بعد یہ آیت کا تکرار کرنا اس چیز کی امپورٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی جب تم دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں لوگوں نے غفلت کی. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں نے جنت سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی اور کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے طلبگار اس طرح غافل ہوں جس طرح لوگ غافل ہوں. یعنی اگر جنت کو دیکھ لیں تو ہر چیز چھوڑ کے گزر جائیں گے, اتنی قیمتی ہے, اتنی زبردست ہے, لیکن غافل پڑے ہوئے. کیوں؟ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے, رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ بری اور خوفناک اور کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے ڈرنے والے لوگ اس طرح اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جانا نہیں چاہتے لیکن چونکہ یقین نہیں ہے کہ ادھر جانے سے وہی رزلٹ آئے گا, لہذا اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موجود ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان دو دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی پھل ایک ہی ہوگا لیکن وہ دو قسم کا ہوگا, خدا بند عالم بہتر جانتا ہے. وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے. یہ استر کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, مثلا کوئی گدا وغیرہ, تو اس کی جو اوپر کی سرفیس ہوتی ہے وہ سب سے بہترین بنائی گئی ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے اندر سے چیزیں دیکھو تو وہ اتنی مثلا خوبصورت نہیں لگتی. تو یہ استر سے مراد ہے, یعنی ان جن فرشوں پر یہ بیٹھے ہوں گے تو تکیہ لگائے ہوئے, وہ اندر سے بھی اسی طرح ریشمی ہوں گے جیسے باہر سے ہوں گے. یعنی ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اندر باہر سے ریشم کے ہوں گے. اور ان دونوں باغوں کے میوے قریب ہوں گے. جن الجنتین دان, یعنی دونوں ان جنتوں کے جو میوے ہوں گے, ایک تو بالکل تیار جو پھل کے توڑنے کا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے, کہ اگر اس وقت توڑا جائے تو ذائقے میں بہترین ہوگا, وہ اس حالت میں ہوں گے. اور لیکن ہوں گے کیسے؟ دان قریب ہوں گے بالکل. اور روایات میں بتایا گیا کہ یعنی جس کی طرف خواہش کرے گا انسان وہ خود بخود اس کے پاس ٹہنی جھک کر اس کے پاس مثلا آ جائے گی, جیسے پتھر مار کے یا درخت پہ چڑھ کر نہیں اتارنے پڑیں گے, جیسے بچے بعض اوقات بیری کے درخت کو پتھر مارتے ہیں یا فلان کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا کم یقین ہوتا ہے انسانوں کو ان چیزوں کا, کیونکہ جیسے جیسے یقین بڑھتا ہے اس طرح انسان کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ان میں نگاہیں محدود رکھنے والی حورے ہیں. محدود رکھنے والی یعنی جو اس کا شوہر ہوگا اس کے علاوہ کسی کی طرف اس کی آنکھ بھی نہیں اٹھے گی. یہ ایک غیرت رکھنے والا اور اس معاملے میں جو حساس ہے اسے پتہ ہے کہ مثلا کسی کی بیوی کسی اور کو آنکھ بھر کے دیکھے, ٹھیک ہے, تو اگر تو بالکل ہی بے غیرت ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس میں یہ غیرت ہے وہ نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, کہ میری بیوی میرے علاوہ, مثلا بیوی میری ہے لیکن کسی اور کے بارے میں خدا نخواستہ مثلا سوچ رہی ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اچھی عورتوں کی خصوصیات نظام خدا کے نظام کے مطابق, کہ وہ جو بہترین عورتیں جن کو اللہ نے مثلا حورے کہا ہے ان کی ایک صفت کیا ہوگی؟ قاصرات و طرف, ان کی آنکھ کسی اور طرف اٹھتی ہی نہیں ہوگی, صرف جو اس کا شوہر ہے جو اس کا زوج ہے اس کی طرف اس کی آنکھ اٹھتی ہے. ان کی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود, ان میں یعنی ان جنتوں میں نگاہیں محدود رکھنے والی حورے ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے, خوبصورتی کے اعتبار سے, پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ بھلا احسان کے سوا کچھ ہے؟ یہاں پہ اس آیت میں دو میسیجز ہیں. ایک یہ احسان کا مطلب کیا ہے, اردو میں جو احسان کا معنی ہے وہ ہے کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا. عربی زبان میں کوئی بھی اچھا کام احسان, اور محسن, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ اس کیا مراد ہے, جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے وہ بھی شامل ہے, لیکن اللہ ہر اچھا کام کرنے والے کو جو خدا نے کہا ہے وہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ خدا فرم, تم نے دنیا میں میری بات مانی اور اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا. تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے جو تمہارا احسان تھا, احسان کیا یعنی اچھے کام, اطاعت, تو اس کا بدلہ بھلا اس احسان, اس اچھے کام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو معنی ہے اس کا جو ہماری زندگی کے لیے, وہ بھی اسی آیت سے نکلتا ہے, وہ یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے. اور جو روایات نے بتایا وہ یہ کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم جو نیکی کرو وہ اس کی نیکی سے بڑھ کرو, ورنہ اگر تم دونوں کی برابر ہے نیکیاں تو اس کا اجر زیادہ ہے کیونکہ اس نے پہل کی تھی, اس نے پہل کی تھی. اگر اجر میں مقابلہ کرنا ہے تو تم بھی اس سے بڑھ کر نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گھنے سرسبز, یہ مدہامتان سے مراد ہے, اتنا سبز کہ گویا بلیک ہے, اتنا گھنا. یہ باغ کی تعریف میں عربی زبان میں ایک تعبیر ہے, سرسبز گھنے باغ ہیں دونوں. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے, یہ ابلتے ہوئے سے مراد کھولتے ہوئے نہیں ہے, چشمہ ابل پڑا یعنی زمین کے اندر سے باہر نکلا, نداختان جو زمین کے اندر سے باہر نکل پڑے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. اب دیکھیے کھجور بھی پھل ہے اور انار بھی پھل ہے, لیکن ان کی یوں سمجھیں کہ یہ جو الگ سے ذکر کیا فاقہ کے بعد, یعنی ان دونوں کی خصوصیات کی وجہ سے کیا ہے, اور گویا کہ اشارہ کہ ان دو پھلوں میں, کھجور میں اور انار میں, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی ہے, اور ان کی اہمیت کی وجہ سے فاقہ کے بعد خصوص کے ساتھ ان کا ذکر کیا. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں مستور حوریں, یعنی خیموں کے اندر چھپی ہوئی سے مراد, یعنی نمائش, کسی نے ان کی نمائش نہیں دیکھی, کسی نے ان کو بطور نمائشی پیس کے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا, جیسے آج کل اب پہلے شروع کہیں اور سے ہوا, اور ہمارے اب مسلمان بھی کلمہ گو بھی جن کو اسلام نے حیا پاکیزگی اور یہ چیزیں سکھائی تھی, وہ اب روزگار کی تلاش میں وہ کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے سٹورز میں جائیں تو فل طریقے سے میک اپ کرا کر سجا بنا سنوار کر وہ بیچاری بچیوں کو وہاں پہ کھڑا کیا ہوتا ہے, اور وہ پکار پکار کہہ رہی ہوتی کہ آ کے مثلاً آپ یہ پلیز چیک تو کریں, یہ فلان ہے. صرف اس عورت کے اندر جو مرد کے لیے مثلاً اٹریکشن اللہ نے اس نظام کے تحت رکھی تھی, اس کو بکاؤ بال بنا دیا اور کہا یہ عورت کی آزادی ہے. اور اس سے اگلا جو چیپٹرز کھلنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آزادی ہے اپنے میاں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات کر لیں, اس کا رائٹ, ٹھیک ہے. ادھر سے کہتے ہیں دوسری شادی نہیں ہے, خبردار, ادھر سے عورت کا رائٹ ہے کہیں اور بھی تعلق بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ ناجائز, جنہیں شریعت اسلام ناجائز تعلقات کہتی ہے, وہ معاشرے میں عام سسٹم ایسا ہے, اس کی ترویج ہے. اور جو خداوند عالم نے رکھا ہے کہ اس قانون کے اندر رہ کر حلال طریقے سے یہ لذتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے، اس پر آہستہ آہستہ قدغن لگا دی جائے. اور یہ بالکل وہ شیطان اللہ کے نظام کے پیرلل میں اپنا جو اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ تو تھوڑے ہی پائے گا جو تیری بات مانیں گے، ان میں سے اکثر میرے پیروں میں، اور وہ انسان کی حیوانیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے سامنے لذتوں کو لے کر آتا ہے، اور انسان پھر اس کی بات ماننے لگتے ہیں، اس کی طرف رغبت کرتے ہیں. خیموں میں مستور حورے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. البتہ میں نے پہلے بھی اسی درس میں عرض کیا تھا کہ دین اسلام خاتون کو اپنے مثلا حجاب میں، حیا میں رہتے ہوئے اسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایسا کہ نہیں ہے کہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے ایک خاص دید ہے اسلام کی، اور وہ ایک قیمتی چیز، ایک پاکیزہ، ایک محفوظ اس ماحول میں عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پاکیزگی کا اثر اس کی نسل پہ پڑنا ہے جو اس نے پالنی ہے، اپنے رحم سے جن اولادوں کو اس نے دنیا میں لانا ہے، اس کی پاکیزگی کا اثر اس اولاد پر پڑے گا، ورنہ جو ایک خاندان کا نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا. عورت کے تعلقات مثلا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کئی جگہوں پر ہو تو یہ مسئلہ، اللہ تعالیٰ اللہ کا دین اس نگاہ سے دیکھتا ہے. لہذا حتیٰ کہ جنت کے اندر جو حورے ہیں جن کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی صفات بھی حیا والی بیان کی جا رہی ہے. اور ہم جو ابھی جناب سیدہ کے پہلے ہم نے ایام فاطمیہ کیے، اس کے بعد جناب سیدہ کا جشن منایا، ان کی روز روشن کی طرح یہ فرمان کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ نہ محرم کو دیکھے اور نہ نہ محرم اس کو، یعنی اس کے لیے آئیڈیل ہے. ضروری موارد میں جہاں کوئی چارہ نہ ہو مثلا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر خواہش یہ ہو کہ میں مردوں سے انٹریکشن، عام کھلے عام مردوں سے انٹریکشن میں نہ کروں، یہ اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے. تو پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. با برکت ہے، یعنی لازوال ہے، برکت جس پر زوال نہ ہو، جو مدتوں تک باقی رہے. بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، یعنی سب سے بڑا کریم اور صاحب جلال. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ الواقعہ آغاز سے تلاوت ہم کرتے ہیں، ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والے. سورۃ الواقعہ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والے. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. آپ دیکھیے واقع ہونے والی نام کیوں رکھا ہے اس کا، اس نام میں بھی تاکید ہے کہ اس نے ہونا ہے. واقعہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ واقعہ جی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن عربی میں مؤنث ہے. جب واقع ہونے والی، یہ واقعتن یعنی واقع ہونے والی، وقعت جب وہ واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہوگا، یعنی جب وہ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا. خافضتن رافعہ، پس تو بلند کرنے والی، تہ ہو بالا کرنے والی. کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ جو دنیا میں بڑا مقام رکھتے تھے، بڑے اونچے تھے، وہ مثلا پیشانیوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اور کوئی مال اور کوئی اولاد اور کوئی تعلقات، کوئی اثر رسوخ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا جن کے پاس، ان کے مقام کو دیکھ کر لوگ رش کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا. جو نیک ہے، دنیا میں مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، صاحب اختیار ہے یا صاحب اختیار نہیں ہے، فرق نہیں ہے. جو نیک ہے اس کو بلند کرنے والی، اور جو اللہ کے نافرمان ہے ان کو زمین پر لگا دینے والی. خافضہ یعنی نیچے کر دینے والی، رافعہ بلند کر دینے والی. پھر اس کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گی تو کیا حادثات پیش آئیں گے. جب زمین کو بری طرح سے ہلا دیا جائے گا، یعنی شدید لرزہ تاری ہوگا زمین پر، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی بالکل پارٹیکلز کی شکل میں پہاڑ بن جائیں گے. اور پھر کیا ہو جائے گا، پہاڑ تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے. پہاڑ کے جو مضبوطی کی علامت ہے وہ منتشر غبار بن کے رہ جائیں گے. یہ جو ہے نا ہبا ان، یہ ایکچولی آپ کو بتا دوں یہ کون سا غبار ہے. ہر عربی زبان میں ہر چیز کے لیے الگ الگ نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے ایک کوئی روشن دان ہو یا سوراخ ہو جس سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، تو وہ جو کرن آ رہی ہوتی ہے اس کو اندر سے آپ دیکھتے ہیں، پارٹیکلز آپ کو اس کو کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے ہبا کہتے ہیں عربی زبان میں، جن کی گویا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی، اگر وہ لائٹ نہ ہو تو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے. تو یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں اللہ ان کو ہبا ان منثورا وہ بنا کر، یہ بن کر بکھر جائیں گے. اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تین گروپس تمہارے بنا دیے جائیں گے، بڑے بڑے گروپس تین افراد کے ہوں گے. تو دائیں ہاتھ والے، تو ان دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والے، تو برائی میں بائیں ہاتھ والوں کی کیا حالت، اور سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے یعنی یہ سب سے اوپر کا گروپ سابقون. یہ سابق کون ہے؟ ٹھیک ہے، سبقت لے جانا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آسان ہے کسی کام میں دوسروں سے پہلے اس کام کو کر دینا. جیسے قرآن نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ، ویٹ نہیں کرو، سبقت لے جاؤ. اور جیسے کہتے ہیں نا، جیسے نیا ماڈل آئے گا سبقت لے جاؤں گا، سب سے پہلے میں دفتر میں لے کے جاؤں گا نیا ماڈل موبائل، ٹھیک ہے نا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے. بعض لوگوں کا ہوتا ہے، بعض لوگوں یہ کرتے ہیں کہ مثلا جی آئی فون کا جو نیا ماڈل آیا نا، سب سے پہلے اپنے محکمے کے افسر کو جا کے دیتے ہیں تاکہ پھر وہ جب تک یہ ماڈل اس کے پاس ہے ہمارا خیال رکھے اور ہمارے سیدھے الٹے کام جو ہے وہ کرتا جائے، چونکہ موبائل اس کو یاد نہیں ہوگا تو ہم بھی اس کو یاد رہیں گے. فَاسْتَبِقُوا، اس قسم کی یہ خیرات نہیں ہے، ظاہر بات ہے. تو انسان دنیا میں سبقت لے جانے کے لیے، نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہو، ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھیں، اور ایسا سوٹ خریدوں، خواتین کہہ رہے ہیں ایسا سوٹ پہن کے جاؤں گی ایک دفعہ سب کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے. ایک بہت پہلے جب ہم ایران بھی نہیں گئے تھے تو کسی عزیز کی شادی تھی، اس کی شاپنگ کے لیے گئے، تو وہاں پر جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ باتیں کر رہی تھی، تو وہ اس کی بات مجھے بھولتی نہیں ہے. وہ دکاندار سے کہہ رہی تھی بھائی ایسا سوٹ دو کہ جب میں گھسوں نا اندر پہن کے تو ساری جو خواتین ہو نا وہ سب میری طرف دیکھنا شروع ہو جائے. اس نے بھی کہا کہ صحیح مرغی پھنسی ہے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا سوٹ اس کو دب دیا اس نے کہ باجی یہ آپ پہن کے جائیں گے نا تو پتہ نہیں آپ کیا کمال کر دیں. تو اس میں سبقت ہے، لیکن جس میں اللہ کہتا ہے اس میں سبقت. یہ جو ہے نا والسابقون، السابقون، یہ عام مومنین سے اونچا گروپ ہے کہ جو چاہے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا مثلا، یا نبی کا زمانہ نہیں پایا لیکن جب دین کی بات ہوتی تھی اس میں سبقت والے ہوتے تھے. آج ہم دیکھ لیں کتنے کیلکولیشن نہیں ختم ہوتے، ٹھیک ہے. دین کا کوئی کام کرنا ہے مثلا، تو اس سال کا جو ہے سارا محفوظ ہے، اگلے سال کا محفوظ ہے، 10 سال کا محفوظ ہے، تب میں بیچ میں سے چلو کچھ پیسے نکال دیتا ہوں، تو دنیا میں خرچ کرنے کا موقع ہے تو پھر جتنا مرضی خرچ کر دو. تو یہ جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے سبقت لے جانے والے, تو سبقت لے جانے والے یعنی وہ اللہ کو بہت ہی پیارے. اور یہ غالباً جو ہے نا دو جنتوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان دو جنتیں ہیں اور پھر دو جنتیں اور بھی ہیں, تو گویا کہ یہ درجات کی ڈفرینس ہے. کچھ بالکل خصوصی چیزیں ہوں گی اور کچھ عام مومنین کے لیے ہوں گے. چونکہ قرآن نے یہ بتایا وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے لیے جو انہوں نے عمل کیے اس عمل کے بدلے میں درجات. ان درجات کس کے لیے ملے, درجات کا کی بیس کیا ہوگی, مِمَّا عَمِلُوا, جو انہوں نے عمل کیا تھا دنیا میں اس کے بدلے ان کو درجات ملیں گے. اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں, یہی مقرب ہیں. مقرب یعنی جن کو زیادہ قرب حاصل ہے اللہ کا. یہ تین گروپس ہیں. اب اللہ ان تینوں گروپس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے بیان کر رہا ہے سابقین کا. نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے, ایک جماعت اگلوں میں سے پہلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے سے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے. یعنی ہم جو ہے نا, ہم میں سے یہ سابقین بڑے تھوڑے ہیں, اور نظر بھی آتا ہے کہ ہم جو ہے زبانی دعوے کرنے میں تو پتہ نہیں پہاڑ لا کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جب عمل کرنے کا موقع ہے تو پھر ہماری کیلکولیشن نہیں ختم ہوتی, کتنے دوں تو کتنے نہ دوں, یہ کام کرنا یا نہیں کرنا, ٹائم ہی نہیں نکلتا ہمارے پاس. تو زیادہ اولین میں سے ہے اور قلیل آخرین میں سے. اور روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اولین کون ہے جو مجھ سے پہلے کے, اور آخرین کون ہے جو میرے سے بعد کی انسان. تو یہ لوگ گویا کہ گزشتہ جو لوگ تھے ان میں سے زیادہ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا اور قربانیاں دی, اور وہ لوگ مثلا زیادہ تھے. اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے. ہیرے موتیوں سے سجے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, ان کے گرد ابداً جوان رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے. یعنی جو جنہیں غلمان کہا جاتا ہے یا قرآن کریم نے ولدان کہا, ان کے خدمت گزار نہ خود ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی اور نہ ان کے خدمت گزاروں کی کبھی جوانی پر زوال آئے گا. ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے, اکواب اس ظرف کو کہتے ہیں جس کو پکڑنے کے لیے ہینڈل نہ ہو, اور اباریک اس چیز کو کہتے ہیں جو جیسے سرائی ہوتی ہے یا جگ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہینڈل بھی لگا ہوتا ہے, اور کاس خاص قسم کا جام ہے. صاف شراب کے جام لیے جس سے نہ انہیں سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں کوئی خلل اور فتور آئے گا. یعنی سرور ہوگا لیکن وہ سرور کے جو عقل کو اپنی جگہ پر باقی رہے. بےہودگی اور ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور گالیاں, جیسے کیونکہ الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارے ہر بات کی الحمدللہ کافی کثرت سے یہ مناظر ہم نے دیکھے ہوئے, مطلب میں نے دیکھے ہوئے, کیونکہ ایک مثلا ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں پر بکثرت لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اور بعض لوگ کرتے بھی ہوں گے, تو وہ پھر جب جس نے شراب پی ہوتی ہے کبھی کیا حرکت کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک شادی اٹینڈ کی, بہت پہلے کی بات ہے, اور وہ ایک دیہات میں شادی تھی, اور جب میں ان کے پنڈال میں داخل ہوا جو مردوں والی سائڈ تھی, تو اتنے بڑے بڑے ٹب دیسی شراب کے رکھے ہوئے تھے, ٹبز رکھے ہوئے تھے, اور ان ٹب, وہ گرمی میں شادی تھی اور ان ٹبز کے اندر برف ڈالی ہوئی تھی ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور لوگ اس میں سے بھر بھر کے شراب پی رہے تھے, اور کوئی الٹیاں کر رہا ہے, کوئی ہولڑ بازی کر رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ گانے والی وہاں پر گا رہی ہے. تو یہ محفلیں ادھر سے کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں, اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت بھی چاہیے, اور ادھر سے جب کوئی جشن منانے کا موقع آتا ہے کہتے ہیں پتر کی ایک بار ہی شادی کرنی ہے پھر دنیا دیکھے تو صحیح نا. وہ پتر کی ایک بار شادی ساٹھ ہی وہاں سے کرتا ہے جو خدا کی لعنت ہوتی ہے. اور اللہ کی نافرمانی کی محفل سجا دیتے. غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ جناب اگر ہم نے مثلا مولانا کو بلا کے پہلے حدیث کے صاحب کرا دی ہے, اس کے بعد جو ہم خرابیاں کرتے رہے اس شادی میں, تو بس برکت ہوگی؟ ایسی برکت نہیں ملتی, فراڈ سے برکت نہیں ملتی ہے. ان ہستیوں کی اطاعت سے برکت ملتی ہے, ان کی نافرمانی سے برکت نہیں ملتی. جس سے نہ سر کا درد ہوگا انہیں, نہ ان کی عقلوں میں فطور آئے گا, اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں گے, یا تخیروں جو ان کا دل کرے گا, یعنی ہر قسم کے. ایک تو ہے نا کہ جہاں باغات ہوں گے تو وہ خود بخود ان کے قریب آ جائیں گے, ایک یہ کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں مثلا پارٹی یا جو بھی ان کا استقبال ہو رہا ہے, تو ہر قسم کے جو پھل ہوں گے, وہ جو ویٹرز ہوں گے جنت کے, غلمان یا ولدان, وہ ان کو لے کر ٹریز میں پھر رہے ہوں گے, جو ان کا جی چاہے گا وہ اس میں سے لے سکیں گے. اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں, اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہوں گی, یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے تھے. وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات. ادھر گالیاں بھی سنتے تھے, بدتمیزی بھی, تانے بھی سنتے تھے, لوگوں کے برے برے نام بھی رکھے جاتے تھے, وہاں پر ایسا کچھ بھی جنتیوں صرف ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں, سلام سلام ان کو کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے, یعنی ہر طرف سے ان کو سلام کی سلامتی کے پیغام دیے جائیں گے. اور جو قرآن نے بتایا, سلام ان قولا من رب الرحیم, ان کے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا, کہ جس کی لذت وہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگی. اور دائیں ہاتھ والے, تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا, یہ اب سابقون سے نچلا طبقہ, وہ بے خار بیریوں میں, ایسا بیری کا درخت جس کے کانٹے ہٹا دیے گئے ہوں, اور کیلوں کے گچھوں میں, یعنی ایسے کیلے کے درخت کہ جو تہ در تہ لگے ہوئے ہوں گے, یعنی خوب ان پر پھل ہوگا, اور لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں. عربوں کے لیے سایہ بڑی نعمت تھی, گرم موسم ہوا کرتا تھا, اور بہتے ہوئے پانیوں. یہ بہتا ہوا اس کا ترجمہ نہیں ہے, ما ان مسکوب, جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے, اور آبشار کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, تو آبشار جیسے پانیوں میں, اور فراوان پھلوں میں, جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک کی جائے گی, یعنی کوئی موسم کی تبدیلی ان پھلوں کو ختم نہیں کرے گی, ہر وقت اویلیبل ہوں گے, اور اونچے فرش ہوں گے. بے شک ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں خلق کیا ہے, یعنی حوروں کو, اور پھر ان کو باقرہ بنایا ہے, ہم سر دوست ہم عمر بنا. یہ دو لفظ ہیں قرآن کے, عروبن اطرابن, اس کا معنی سن لیں. عرب جمع ہے عروبہ کی, عروبہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس پر جب نگاہ پڑے تو اس کی حالت سے, اس کی حالت بتا رہی ہو کہ یہ کسی کی محبت میں غرق. اب آپ خود تصور کر لیں, تو وہ جو جنت میں ازواج دی جائیں گی, وہ جو اس کا زوج ہوگا اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کی محبت میں, یعنی دیکھ کے پتہ چلے گا کہ صرف اسی کی مثلا اس کو پرواہ ہے اور اسی کی محبت ہے. اترابن, یہ تراب سے مٹی, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ اپنے شوہر کی طبیعت کو جانتی ہوں گی, اتنا اس سے واقف ہوں گی کہ گویا یہ بچپن میں جب مٹیوں میں کھیلنے کا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, اس زمانے سے اکٹھے ان کے ساتھ جوان ہوئی ہیں. یعنی کوئی اجنبیت نہیں ہوگی کہ جی مثلا وہ جیسے ایک جوک بھی بنا ہوا ہے کہ وہ شادی ہوئی اور شوہر صاحب جو ہے وہ گئے, نہیں ظاہر بات ہے, اور اپنی بیگم سے بڑے ادب سے کہا کہ حضور کا اس میں گرامی کیا ہے, تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حضور سے چونکہ اس کے ذہن میں پہلے یہی بات بیٹھی ہوئی تھی, تو کوئی اجنبیت نہیں ہوگی. یہ ایسے میں نے مزاحن عرض کر دیا, کوئی بھی اجنبیت نہیں ہوگی, اور اتنی آشنائی ہوگی کہ جیسے جو مٹیوں میں کھیلنے کے بچوں کی عمر ہوتی ہے, اس زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی مزاج کی بھی پوری طرح سے آشنا ہوں گی وہ ازواج کے جو جنت میں ان کو دی جائیں گی۔ یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے، دائیں ہاتھ والے یعنی جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بہت سارے اگلوں میں سے ہوں گے اور بہت سارے پچھلوں میں سے بھی ہوں گے۔ سابقین کے بارے میں کہا گیا بعد والوں میں کم ہوں گے، پہلے میں زیادہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا گیا دونوں میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ والے، رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، وہ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ زہریلی گرم ہوا سے مراد یہ ہے کہ ایک تو گرم ہوگی اور جب بدن کو ٹچ کرے گی تو خراب کر دے گی، بدن کو جلا دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بہرحال حمیم کھولتا ہوا پانی یہ ان پر ڈالا جائے گا۔ اور سایہ وہاں پر تھا وذل ممدود، ایسا سایہ کے جو پھیلا ہوا ہوگا، لیکن یہ وذل من یحموم اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گا، نہ ہی کوئی آرام و سکون دے گا۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے نشے میں مست تھے، مال دنیا کے نشے میں غافل تھے اور متکبر تھے۔ مترفین کا لفظ ہے، مترفون قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے۔ مترف کسے کہتے ہیں؟ ایسا افراد کہ جس کے پاس دنیا کی مال اور یا اقتدار اس کی زیادتی کی وجہ سے وہ اکڑ جائے، مست ہو جائے، غرق ہو جائے، جو اس کے جی میں آئے وہ کرنا شروع ہو جائے، خدا کو مثلا وہ ملحوظ خاطر نہ لاتا ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اپنے مال میں اور اپنی نعمتوں میں مست تھے اور متکبر تھے اور بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو کرنا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی، ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات، یہ بہت سمجھدار تھے۔ اور کیا ہمارے اگلے گزشتہ باپ دادا بھی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، یعنی یہ کہہ کر ایسے سٹائل میں بات کرتے تھے کہ جو ان کے چمچے ہوتے تھے یا وہ جو پیچھے چلنے والے وہ کہتے تھے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جیسا سمجھدار بندہ جو بات کر رہا ہے اتنا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کیوں مانے جو آپ کے مقابلے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی پھر اٹھائے جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، ان الاولین والآخرین، اگلے بھی اور پچھلے بھی، یقیناً ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر سب جمع کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو، یعنی جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر خدا کی طرف سے یہ کہا جائے گا، دو لقب دیے جائیں گے، ایھا الضالون المکذبون، بھٹکے ہوئے جھٹلانے والو، آج کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یعنی پہلے اناؤنس کیا جائے گا، جیسے بعض ہوتے ہیں نا آج کا مینیو یہ ہے تمہارے لیے، آج جو تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، آپ تشریف لائے ہیں، جو پہلی مہمان نوازی ہے وہ یہ ہے، پھر یقیناً تم اے گمراہ جھٹلانے والو زکوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، یعنی ابھی تمہیں کھلایا جائے گا، بھوک لگی ہوگی تمہیں، تو تمہیں کھلایا جائے گا، پھر اس سے تم اپنے شکموں کو بھرو گے، پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی اس میں سے تم پیو گے، اور اس طرح پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، یہ جو پیاسے اونٹ ہیں، فشاربون شرب الہیم، ہیم جمع ہے احیم کی، احیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جسے ایک بیماری لگ گئی ہو، اور وہ بیماری کیا کرتی ہے کہ پیاس لگتی ہے لیکن جتنا بھی پی لے پیاس مٹتی نہیں، وہ پھر پیاس لگی رہتی ہے۔ اب ایسا اونٹ جب کسی چشمے پر یا ندی پہ جاتا ہے نا تو اس کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، پیتا ہے، ایک تو آپ کو پتا ہے اونٹ کو جب گردن جھکا کے پینا پڑے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی پیاس ہی ختم نہ ہو۔ فرمایا اس طرح تم، ادھر سے پیاس کی شدت ہوگی اور تم پینا چاہو گے، اور ادھر سے پیو گے لیکن تمہاری پیاس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان پیاسے اونٹوں کی طرح تم پیو گے. یہ اس جزا کے دن میں تمہاری مہمان نوازی ہے. یعنی تم نے جو حرکات کی تھی اس طرح اللہ کی باتوں کو تم نے مذاق بنایا اور جھٹلائے رکھا, تو آج یہ تمہاری مہمان نوازی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جس سے قیامت کی طرف اور اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. توجہ فرمائے, ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے, تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے پیدا کیا. تم بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا, اللہ کے سوا تمہارا کون خالق, تمہارے ماں باپ نے تمہیں خلق کیا ہے. اگر کوئی کہے ماں باپ نے خلق کیا تو خداوند عالم واضح کرتا ہے, یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم ایک بس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو اس میں تم نے غور کیا کبھی, تم کیا کرتے ہو, کیا اس کو تم خلق کرتے ہو یا خلق کرنے والے ہم ہوتے ہو؟ کس کی ماں اور کس کا باپ دخیل ہے کہ شکم مادر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا شکل بن رہی ہے, پوری بن رہی ہے, کامل ہے یا ناقص ہے, ٹھیک کام ہو رہا ہے یا ٹھیک کام نہیں, کس کا اختیار ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم تو اس نطفے میں کہ جس کو تم مثلا باپ کے بدن سے ماں کے بدن میں منتقل ہوتا ہے, اس میں کبھی غور کیا کہ کس کس پروسیس سے گزر کر تم بنتے ہو؟ ہم نے تمہیں خلق کیا. یہ تو بتاؤ جس نطفے کو تم رحم میں منتقل کر دیتے ہو کیا اس کو تم خلق کرتے ہو یا ہم ہیں خلق کرنے والے؟ تو پھر جب ہم خلق کرنے والے ہیں تو ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا اور ہم عاجز نہیں کیے جا سکتے. یعنی کوئی ہم کو عاجز کر دے کہ موت سے بچ کے نکل جائے اور ہمارے قابو میں نہ آئے, ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں. یعنی ہمیں عاجز نہیں کیا جا سکتا. کس بات سے عاجز نہیں کیا جا سکتا؟ کہ تمہاری شکلوں کو بدل کر تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جن کا تمہیں علم ہی نہیں. یہ شکلوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس جو تم جس حالت میں اب ہو اس حالت میں تمہیں ختم کر دیں اور کسی اور جہان میں کسی اور صورت میں تم کو ہم پیدا کر دیں. تم ہمیں اس سے عاجز نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے, چونکہ پہلی دفعہ بھی یہ ہم نے کیا ہے اور دوسری دفعہ بھی یہ ہم ہی کریں گے. آج کے درس کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, اگرچہ تلاوت میں ہم آگے چلے گئے تھے تو کل پہلے ان آیات کا انشاءاللہ اگلی آیات کی تلاوت کریں گے اور ترجمے اور وضاحت کو ہم انشاءاللہ یہاں سے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 61 تک ہم نے پڑھا ہے, انشاءاللہ یہیں سے ہم کل دوبارہ آغاز کریں گے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق کے قرآن کریم, بحق کے محمد و آل محمد, قرآن کریم کو اور تعلیمات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی حقیقی معنوں میں محبت اور عشق پیدا فرما اور ہم کو عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی انہی تعلیمات کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.